الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين الحمدللہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اس وقت جاری ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید بقیہ دنوں اور راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کمی کوتاہی رہی ہے اللہ اسے معاف فرمائے, اور ہمیں بہتر طریقے پر بقیہ راتیں اور دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انفاق کے حوالے سے گفتگو عطا فرمائی ہے, اور اس پر آج کچھ مختصر بات کریں گے, پھر آخری عشرے کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. رمضان المبارک کے فرض روزے ہوں یا نفل روزے ہوں, جہاں ان کا ایک اہم مقصد روح کی بیداری ہے, روح کی آبیاری ہے, اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق کی مضبوطی ہے, بندے کے تزکیہ نفس کا اہتمام ہے, وہیں ان روزوں کا ایک بہت بڑا حاصل مخلوق خدا سے ہمدردی کرنے کا جذبہ بھی ہے یا اس جذبے کا پیدا ہونا بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ سال بھر انسان کھاتا رہتا پیتا رہتا ہے, تو اکثر و بیشتر ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوک انسان کو کس طرح ستاتی ہے اور یہ پیاس انسان کو کس طرح ستاتی ہے. حتیٰ کہ حدیث میں ذکر آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرن, قریب ہے کہ یہ فقر, یہ تنگ دستی, یہ غربت, یہ انسان کو کفر کی طرف لے جائے. یعنی انسان بھوک کے مارے جب پریشان ہوتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے, تو اپنے ایمان تک کا سودا کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرن, قریب ہے کہ یہ فقر, یہ تنگ دستی انسان کو کفر تک لے جائے. بہرحال جب ہم پورا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہمیں اس بھوک اور پیاس کی شدت جو کہ ستاتی ہے بہرحال انسان کو, اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن روزے کی کیفیت میں ہم خود اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں بھوکا رہتا ہے بندہ, پیاسا رہتا ہے بندہ, اس کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کو خود محسوس کرتا ہے, اور پھر کسی درجے میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھوک انسان کے کو کتنا ستاتی ہے, پریشان کرتی ہے, یہ پیاس انسان کو کتنا ستاتی ہے, پریشان کرتی ہے, یا یہ واقعتاً کتنی بڑی حاجات ہیں بندے کی کہ جن کی اگر تکمیل نہ ہو تو انسان بہرحال کبھی اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتا ہے, کبھی اور نامناسب رویوں کو اختیار کر لیتا ہے. تو جہاں ان روزوں کا ایک بڑا اہم مقصد اللہ سے تعلق ہے, اللہ کا قرب ہے, روح کی بیداری ہے, روح کی آبیاری ہے, روحانی ترقی ہے, وہیں اس کا ایک بہت بڑا مقصد انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا بھی ہے. کوئی تو وجہ ہے, ضمناً ایک بات لیکن اہم بات, ماہ رمضان مبارک کا ہی مہینہ ہوتا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے ذکر آتا ہے کہ آپ کو یوں پورے سال ہی سخاوت کرنے والے تھے, سب سے بڑھ کر سخی تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, اور اس سطح پر آپ نے زندگی بسر فرمائی ہے کہ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع ہی نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی. یہ تو پورے سال کا عالم تھا, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن کا دورہ فرماتے اور حیات طیبہ کے آخری برس آپ نے دو مرتبہ قرآن کا دورہ فرمایا, یہ ذکر پہلے آ چکا, تو جب یہ کیفیت ہوتی جبرائیل سے ملاقات ماہ رمضان میں اور قرآن کا پڑھنا, قرآن کا سنایا جانا, وہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت میں, یعنی بندوں پر خرچ کرنا, بندوں کے کام آنا, بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, اس کیفیت میں تیز رفتار آندھی سے زیادہ تیز رفتار جو آندھی چلتی ہے اس سے زیادہ تیزی آ جاتی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت والی صفت میں. تو اس ماہ مبارک میں ان روزوں کا ایک بہت بڑا حاصل یہ بھی ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کی بھوک کو، دوسروں کی پیاس کو، دوسروں کی حاجات کو ہم بھی محسوس کریں اور پھر ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. قرآن حکیم میں آپ دیکھیے ایک اور انداز سے بات واضح ہوتی ہے. بار بار قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. دونوں کا حکم اللہ نے دیا، دونوں اللہ ہی کا حق ہے، نماز کا ادا کرنا یا زکات کا ادا کرنا. البتہ زکات کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ اس کا اکثر جو استعمال ہے وہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ناداروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ہے. حکم تو اللہ کا ہے، حق بھی اللہ کا ہے، زکات اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں مگر حاجت مندوں پر خرچ کرتے ہیں. اب اس کو نماز کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ نماز با جماعت کا پورا نظام ہے، جمعہ بھی ہے، پنج وقت نماز بھی ہے، اور جب پانچ وقت با جماعت لوگ ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں گے تو کبھی تو ایسا ہوگا کہ ایک شخص نظر ہی نہیں آ رہا تو فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، کیا ہو گیا، بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی اور مشکل تو پیش نہیں آ گئی، کوئی اور مسئلہ تو پیش نہیں آ گیا. اللہ وہ ماحول، وہ معاشرت ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات، ایک شخص آ تو رہا ہے نماز میں مگر اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کے ظاہر کے اثرات بتا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے اس کے ساتھ، اور یوں اگلے کا چہرہ ہی بتا دیا کرتا ہے اور لا محالہ پھر ہمارے ہاتھ جیب کی طرف جاتے ہیں، اس کی ہم مدد کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. آج تو ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے آتے کچھ پیشاور قسم کے لوگ بھی مانگنے کے لیے آ جایا کرتے اور لا محالہ کچھ نہ کچھ ضرورت مند لوگ بھی ہوں گے. یہ الگ بحث ہے کہ پیشاور قسم کے لوگوں کا کھڑا ہونا اور مسجدوں میں کھڑے ہو کر چلا چلا کر سوال کرنا، یہ الگ بحث طلب بات ہے. البتہ ہمارا دین جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس میں یہ قابل افسوس بات ضرور ہے کہ ایک شخص جو ایک معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور بستی مسلمانوں کی بستی ہو اور وہاں کسی کو کھڑے ہو کر سوال کرنا پڑ جائے، کیا اس کے پڑوس کے لوگوں کو معلوم نہیں اس کی حاجت کے بارے میں؟ کیا اس کے رشتہ داروں کو معلوم نہیں اس کی حاجت کے بارے میں؟ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو معلوم نہیں اس کی حاجت کے بارے میں؟ مطلب میں تو ذرا ایک سخت جملہ بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کیوں یہ موقع آتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کر مسلمانوں کے سامنے سوال کر رہا ہے، چلا چلا کر سوال کر رہا ہے، مسجد میں کھڑا ہو کر سوال کرے، حالانکہ وہاں ہم بھی اللہ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور واقعتاً مسلمان مسلمان بھی ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے بارے میں پتا نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار کے حالات کے بارے میں معلوم نہ ہو اور اس پڑوسی کو، اس رشتہ دار کو، اس دوست کو، اس محلے دار کو کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑے اور ہاتھ پھیلانا پڑے؟ بہرحال یہ ایک مسلمان معاشرے سے بہت بعید بات ہے. البتہ اس سے اگلا مرحلہ بھی ہے اور وہ ہے ریاست اور حکومت کی ذمہ داری کہ جن کے ذمے فلاحی کاموں کا انجام دینا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کا بھی فریضہ عائد ہوتا ہے. سیدنا عمر تو فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. اب ظاہری بات ہے یہ کوٹیشن خالی انکوٹ کرنے کے لیے تھوڑی کہ ہم بڑے اچھے الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کر دیں اور واہ واہ سبحان اللہ کیا ہی بات تھی، نہیں، یہ اس لیے کہ اس پر عمل درآمد ہو. دین تو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے، مشہور حدیث ہے بخاری کی، اللہ نے اس کو بخش دیا، اور دوسری روایت بھی بخاری کی، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہے اور وہ کھا پی نہ سکی اور مر گئی تو اللہ نے اس عورت کو عذاب دیا. ان کتے اور بلیوں اور جانور اور پرندوں کے بارے میں ہمارا دین رہنمائی دیتا ہے تو انسانوں کے بارے میں کتنی پیاری رہنمائی دین نے عطا کی ہوگی. تو اقیم الصلاۃ کے ساتھ آت الزکا اس کا بہت بڑا ربط ہے، مخلوق خدا کی خدمت اور ان کے کام آنا اور ان کو ان کی حاجات کو پورا کرنے کے اعتبار سے. اور روزے کا حاصل، جیسے کہ میں اس کر رہا تھا، ایک بہت بڑا حاصل روزے کا وہ دوسروں کی بھوک کو اور پیاس کو اور حاجات کو اور ضروریات کو محسوس کرنا اور پھر اس کے نتیجے میں دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی روزے کا ایک بہت بڑا حاصل ہے. اب جو بات بحث کرنا چاہ رہا تھا وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، بہت قیمتی موضوع اور بہت بڑا موضوع ہمارے دین کا ہے. اور اس تعلق سے سورۃ البقرہ کے دو رکوع بڑے قیمتی، اس کی دو آیات میں نے تلاوت کی تھی. سورۃ البقرہ میں رکوع نمبر 36 اور 37، سورۃ البقرہ और तीसरा पारा है रुकू नंबर 36 और 37। ये दो रुकू बड़े कीमती हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बयान के हवाले से। दो आयात जो तिलावत की गई उनका तर्जुमा और मफहूम मैं आपके सामने मुख्तसरन रखता हूँ। फरमाया कि मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, कमसली हब्बा, ऐसी ही जैसे कि एक दाना हो जमीन में डाल दिया गया, अम्बदत सबा सनाबिल, उससे सात बालें उग आए, फी कुल सुंबुलत मियत हब्बा, और हर हर बाल में 100-100 दाने। एक दाना तुमने डाला, सात बालें उगे और हर हर बाल में 100-100 दाने हो तो कितना हुआ, 700 गुना। ये सारी दुनिया मिलकर भी रेट नहीं दे सकती कभी, 700 टाइम्स। और अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और बढ़ा देता है। ये 700 गुना भी हद नहीं, अल्लाह इससे बढ़कर भी जिसको चाहे अता फरमाए। वल्लाहु वासियुन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत वसअत वाला और खूब इल्म रखने वाला है, उसके यहां खजानों में कमी नहीं। 700 गुना से बढ़कर भी अता फरमाने में कादिर है और वो अलीम भी है। तुम्हारा कोई इन्फाक है तो वह अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। इन्फाक एक बड़ी इस्तिलाह है दीन की, कुरान हकीम की, और इसके दो बड़े बड़े फिर हेड्स बना लीजिए। एक कैटेगरी है, एक तकसीम है सदकात जिन्हें कहते हैं, और एक कैटेगरी है तकसीम है जिसको कर्ज हसन कहते हैं। इन्फाक मजमूई एक कैटेगरी है, और वैसे यहां माल का जिक्र है, इन्फाक तो हर शय का करना होगा। कुरान कहता है सूरह हदीद आयत नंबर 7 में, وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, हर वो शय जिस पर अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार अता फरमाया उसका इन्फाक करो। माल दिया तो माल भी खर्च करो, अल्लाह ने जान दी है तो इसको भी अल्लाह की खातिर लगाओ, अल्लाह के दीन के लिए भी, मखलूक की खिदमत के लिए भी, अल्लाह की बंदगी के लिए भी। अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने गौर फिक्र की सलाहियत दी है, अल्लाह के कलमे पर गौर फिक्र, अल्लाह के दीन पर गौर फिक्र, उसके बयान के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने कोई और टेक्निकल एक्सपर्टीज दी है, कंसल्टेशन की किसी के पास सलाहियत है, किसी के पास आईटी की सलाहियत है, किसी और फील्ड की एक्सपर्टीज है, उसको इस्तेमाल करें अल्लाह की राह में। अल्लाह ने औलाद दी है, उस औलाद को अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए बंदा लगाने की वक्फ करने की कोशिश करे। ये जो कुछ भी इख्तियार जिस शय पे अता किया गया उस शय के इन्फाक का मुतालबा है। अलबत्ता इस वक्त माली इन्फाक की बात हम कर रहे हैं। माली इन्फाक के दो बड़े बड़े हिस्से कैटेगरीज हैं, एक को कुरान सदका जिसकी जमा सदकात है कहता है, और एक को कुरान कर्ज़े हसन कहता है। सदका उसकी जमा सदकात, फर्ज सदका क्या है वो है जकात। सदकात में फर्ज शक्ल क्या है, जकात, वो तो साहिबे निसाब लोगों पर लाजिम है देनी लेनी, ना दे तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था जंग करूंगा इनके खिलाफ, और अगर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊंट की एक रस्सी भी जकात में देते थे नहीं देंगे तो जंग करूंगा, और कोई मेरे साथ नहीं जाएगा तो अकेला जंग करूंगा, ये सिद्दीक अकबर ने फरमाया रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये जो बहसें छेड़ दी जाती है ना हमारे यहां रमजान के मुकद्दस महीने भी, भाई रियासत कोई तय कर सकती है कि फला गैर मुस्लिम है कि नहीं, वो अल्लाह के बंदे अगर रियासत इस्लाम के नाम पर बनी है तो तय तो करना पड़ेगा रियासत में असल शहरी कौन है और कौन नहीं, बाकी जिम्मी होंगे, बाकी मुसलमान है जो असल शहरी है उसके, और काफिर जो भी होगा उसको इस्लामी रियासत की बालादस्ती कबूल करना पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हाकमियत अल्लाह की, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होगी, उसके खिलाफ कानून नहीं बनेगा वगैरह वगैरह। मगर हैं आजकल के दानिश्वर, और इसी तरह वो एक एंकर ने जो बहस छेड़ी उसको अल्लाह हिदायत दे और तमीज इख्तियार कर देगी, अल्लाह हमारे मीडिया को तौफीक दे। हमारे अकीदे के मामलात पर खुलेआम बहस करवा रहे हो, चौराहे पर बिठाकर बहसे करवा रहे हो, क्या रियासत कादियानियों को काफिर करार दे सकती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अजीब बात है। और सिद्दीक क्या कह रहे हैं, जकात ना देने वालों के खिलाफ मैं जंग करूंगा, रियासत यहां पर इंटरफेयर करेगी। सिद्दीक ने कहा था बल्कि कराया था, मुर्तद जो हुए थे जिन्होंने खत्मे नबूवत का इनकार किया था ऐसों के खिलाफ सिद्दीक अकबर ने जंग भी की, और झूठी झूठे दावे करने वाले नबूवत के वो कत्ल भी हुए सिद्दीक के दौर में रजी अल्लाह तआला अन्। और आज बैठकर कोई चैनल्स के ऊपर ये हमारे जहनों को खराब करे कि क्या रियासत ये कर सकती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, तो फर्ज शक्ल वो जकात है सदके की। अब आप कहेंगे सदका फर्ज कैसे हो गया और जकात को, तो सूरह तौबा آیت نمبر 60 پڑھ لیجئے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکات کی 8 مدات کا بیان ہے کہ جہاں زکات تقسیم کی جائے گی کن کن لوگوں، فقراء، مساکین وغیرہ، وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. وہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات تو فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہیں. آگے چل کر قرآن کہتا ہے فریدتا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. تو اس کو پھر فقہا نے بیان فرمایا زکات فرض صدقہ ہے، اسی طرح صدقہ فطر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ واجب کے درجے میں ہے. صدقہ جو واجب کے درجے میں، مثلاً صدقہ فطر ہے، اور جو عام ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جس کو ہم خیرات بھی کہتے ہیں، حالانکہ بڑا پیارا لفظ ہے خیرات، کوئی ہلکا لفظ نہیں، پہلے بھی ذکر آ چکا 10 مرتبہ قرآن کا یہ انداز ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات میں آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. باقی جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ نفلی صدقات میں شمار ہوگا. تو صدقہ پہلی کیٹیگری، اس کی فرض شکل زکات، پھر ایک اس کی واجب شکل صدقہ فطر، اور عمومی جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ نفلی صدقات ہیں، وہ خیرات کہہ لیجئے، انگریزی میں ہم اس کو ڈونیشن کہتے یا نان زکات فنڈز کہتے، یہ سب اسی صدقے کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایک اور دلچسپ بات ہے، بہترین صدقہ کیا ہے؟ وہ جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ لقمہ جو تم اپنی ماں کو کھلاتے ہو، باپ کو کھلاتے ہو، بیوی کو کھلاتے ہو، اولاد کو کھلاتے ہو، ان کی تو کفالت ہے نا ہمارے ذمے، فرمائی صدقہ ہے. وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ اجر کا باعث ہے. پھر حدیث نے تو ہر نیکی کو صدقہ قرار دے دیا، وہ عمومی بات ہے نیکیوں کے اعتبار سے. البتہ ایک ہے صدقہ فرض میں زکات آ جائے گی، واجب میں صدقہ فطر آ جائے گا، اور ایک عمومی صدقات کا اللہ کی راہ میں پیش کیا جانا. دوسری کیٹیگری کیا ہے جس کو قرآن قرض حسن کہتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون جو اللہ کو قرض حسن دے، یہ انفاق کی دوسری کیٹیگری ہے. یہ کیا ہے قرض حسن؟ ایک تو الفاظ پہ غور فرمائیے، ہمارے وہ جو بینکس کبھی لون دیتے تھے اسٹوڈینٹس کو کہ بھائی 25,000 لے لو 25 واپس کرنا، یہ اتنا لے لو اتنا ہی واپس کرنا، ہم اس کو قرض حسن کہتے ہیں، وہ ہماری اصطلاح ہے. قرآن کی اصطلاح میں قرض حسن کچھ اور ہے. قرآن کی اصطلاح میں قرض حسن وہ انفاق ہے جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے خرچ کیا جائے. اور قرض اور حسن بڑے پیارے الفاظ ہیں. قرض وہ رقم جس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، جس کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے. اور حسن کیا ہے؟ مال حلال میں سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور عمدگی کے ساتھ پیش کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے، وہ آگے ذکر کر دیں گے انشاءاللہ. تو حسن کیا ہے؟ حلال میں سے ہو اور حسن نیت کے ساتھ ہو اور عمدگی کے ساتھ پیش کیا جائے، یہ قرض حسن کی تعریف بنی ایک درجے میں مفہوم کے اعتبار سے. البتہ اصلاً قرض حسن کیا ہے؟ وہ مال جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا جائے، قرآن اس کو قرض حسن کہتا ہے. اب یہ تو ایک بنیادی بات تھی، انفاق ایک مال کا ہے، اس میں ایک شکل صدقے کی ہے فرض واجب اور نفل، اور ایک شکل قرض حسن وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا جانے والا مال ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا 7 بالیں اگ آتی ہیں اس سے، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا. اللہ کے ہاں وسعتوں کی کمی نہیں، اور اللہ تمہارے اس عمل سے خوب واقف ہے. 700 گنا اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہمارا دین دینے پر زیادہ زور دیتا ہے. جہاں جہاں قرآن نے سود کی ممانعت کا ذکر کیا، اسی سورۃ البقرہ میں بھی آیات ہیں، 7 انفاق کا بیان آتا ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اسلام کی تعلیم کا مجموعی مزاج دینے پر زور دینے کا ہے. کمانے سے منع نہیں کیا، کمانے کو، رزق حلال کمانے کو بھی فریضہ قرار دیا، مگر جمع کرنا اور اپنے ہی لیے بڑھانا نہیں. اس کے مقابلے میں دوسروں کے لیے خرچ کرنا، اس پر ہمارے دین نے زیادہ زور دیا. بڑی پیاری احادیث اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عطا فرمائی، کہیں مسلم شریف کی اکثر یہ روایات ہیں، کبھی فرمایا ایک کھجور کا دانہ دے کر بھی اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو، یہ نہ سوچو کہ کھجور سے کیا ہوگا. ایک دانہ کھجور کا یہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر اگر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو جہنم کی آگ سے تو دے دو. دوسری حدیث میں ذکر آیا جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک دانہ پیش کرے, اور یاد رہے مال حلال سے, حلال سے, حلال سے, ایک دانہ بھی کھجور کا اللہ کی راہ میں پیش کرے بندہ, تو اللہ اس ایک دانے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے. جیسے تم جانور چھوٹا سا ایک بکرا بکری کا بچہ لیتے ہو اور اس جانور کو پروان چڑھا دو بڑا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے ثواب کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر ثواب کو پروان چڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک کھجور کا ثواب پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اور اکثر پہاڑوں کے بیان میں احد کا ذکر زیادہ آتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو, اللہ اکبر, احد کے بارے میں فرمایا. تو اکثر محدثین نے تشریح میں پھیر لے کہا گویا کہ احد پہاڑ جتنا, ایک کھجور اس کا ایک دانہ, ایک دانہ, مگر اخلاص شرط ہے اور حلال میں سے وہی شرط ہے. حدیث شریف ہے نا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا, یہ بھی مسلم کی روایت ہے. حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسے جہنم کا مستحق ہے, تو حرام میں سے صدقہ یا خاک قبول ہوگا؟ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. سخت لگتا ہے لوگوں کو, سود کی آمدنی آ رہی ہے, رشوت کی آمدنی آ رہی ہے, دو نمبر کا مال ایک نمبر بیچ کر بتا کر بیچ رہے ہیں, دھوکہ دے کر مال کما رہے ہیں, لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر کے کرایہ پر دے رکھے ہیں اور کرایہ اس پر کما رہے ہیں. حرام ہے, حرام. اور بھی شکلیں, میں نے تین چار کا ذکر کیا. حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اور بڑی توہین آمیز بات ہے جو لوگوں نے کر ڈالی, کچھ لوگوں نے توہین آمیز بات کہ چلو بھائی زکات سے مال پاک تو ہو جاتا ہے نا, صدقے سے مال پاک تو ہو جاتا ہے, چلو تھوڑا تو دے دو کچھ تو پاک ہو جائے گا. حرام پاک ہو جائے گا؟ استغفر اللہ. اور میرے اور آپ کے پیغمبر کیا فرمائیں؟ حرام کا دیا وہ قبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہاں حلال کا ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, ایک دانہ بھی کھجور کا, ایک دانہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے اور اتنا بڑا کر دیتا ہے جتنا کہ پہاڑ کا حجم ہو, اتنا بڑا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کر دیں گے. حدیث میں ہے ہر دن اللہ کے ہاں سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے اللہ جو خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور عطا فرما, اور عطا فرما, اور عطا فرما. دوسرا بد دعا کرتا ہے, اللہ کنجوسی کر رہا ہے, بچا کر رکھ رہا ہے, اس کے مال کو تباہ کر دے اللہ, اس کے مال کو تباہ کر دے اللہ, اس کے مال کو تباہ کر دے. اور اللہ غیور ذات ہے, اللہ رکھتا نہیں, اللہ رکھتا نہیں, اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے, آخرت میں تو ہے ہی ہے, اللہ ادھر دنیا میں بھی لوٹاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا قرآن میں, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹائے گا. بظاہر لگ رہا ہے مال بڑھ رہا لیکن اللہ کہتا ہے نہیں, سود کو اللہ مٹائے گا, صدقات کو اللہ بڑھائے گا. حدیث میں ابن ماجہ میں سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں, اور صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا, اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اچھا بھائی, جن پر تو زکات واجب ہے وہ اچھی طرح کیلکولیٹ کر کے زکات نکال لیں. البتہ زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, زکات کا تعلق ہے میں اور آپ صاحب نصاب کب ہوئے, پھر وہ تاریخ کا تعین ہوتا ہے, قمری اعتبار سے سال دیکھنا چاہیے, اور اس دن دیکھا جاتا ہے میرے پاس کیش, زیورات, کیش اکویلنٹس, مال تجارت ہے, شیئرز وغیرہ, پلاٹ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے, تفصیل ہے اس کے اندر. معلوم کر کے, سیکھ کر, علماء سے معلوم کر کے اپنی زکات کو صحیح طرح کیلکولیٹ کرنا چاہیے. ہم خیر شہر میں رہتے ہیں لیکن جو لوگ دیہاتوں میں ہیں یا جن کی زرعی معاملات ہیں, جن کی زمینیں ہیں, فصلیں آتی ہیں, جیسے مال پر, مال تجارت پر, کیش اینڈ کیش اکویلنٹس پر زکات ہے, ایسی فصل پر عشر ہے, اور یہ بہت بڑی محرومی ہماری, یہ بہت بڑا ظلم کہ عشر ادا نہیں ہوتا. مزید بڑا, زکات سال میں ایک مرتبہ ہے, عشر سال میں اگر فصل دو مرتبہ ہے تو دو مرتبہ دینا ہو, ہر فصل پر عشر دینا ہوگا, اور یہ اربوں کھربوں کا معاملہ بنے. یہ جتنے بڑے جاگیردار اور وٹیرے اور زمیندار بنے بیٹھے ہیں ان کی میجورٹی ہے جس میں ڈنڈی مارتی, زکات میں یہاں ڈنڈی مارتے وہاں عشر میں مارتے. اگر واقعتاً یہ زکات صحیح طرح کیلکولیٹ ہو, یہ عشر صحیح طرح کیلکولیٹ ہو اور ادا ہو اور ریسیپینٹس تک جو مستحقین پہنچے, اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال نہ ہو جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے. مگر زکات میں بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں, عشر میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, تو پڑھیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35. جو لوگ اپنا مال بچا کر رکھتے ہیں, خرچ نہیں کرتے, قرآن کہتا ان کا مال جہنم کی آگ میں داغا جائے گا اس کو, اور اس سے آگ میں ڈالا جائے گا, پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، لو اس کا مزہ چکھ لو، استغفر اللہ. حدیث بخاری کی، گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا، یہ زکات نہ دینے والوں کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے ہے. گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا اور وہ ڈستا رہے گا جہنم میں اور کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، لے اپنے اس خزانے کو جمع کر کے رکھنے کا مزہ چکھ لے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اگلی بات جو بارہا کی گئی ہے، زکات کافی نہیں ہے. حدیث ہے ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ ہے. زکات سے آگے بڑھ کر اور آگے بڑھ کر دینا چاہیے. یہ 700 گنا تو اللہ پورے سال کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور رمضان کا معاملہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ یہاں پہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، ظاہری بات ہے ابھی تو پاکٹ منی پر چل رہے ہیں، لیکن ان بچوں کو بھی سکھائیں سمجھائیں. بے شک بیٹا اپنی پاکٹ منی سے 10 روپے کسی کو دو، اور اللہ کی قسم آج اگر ہم ان بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ کو شہر میں کل 20 سال کے بعد چھیننے والے کم نظر آئیں گے. آج یہ ہوس، یہ دولت کی لالچ، یہ ہرس، یہ تما، یہ لے کے جاتی ان جرائم کی طرف، گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، چھیننے کی طرف، لوٹنے کی طرف، مار کر لوٹنے کی طرف، ڈاکے ڈال کر لوٹنے کی طرف. لیکن آج گھٹی میں اگر یہ بات پڑی ہو، ہم نے دینے والا بننا ہے. اور کیسا دینے والا؟ اللہ اکبر کبیرہ. قرآن تو وہ معاشرہ پیش کرتا ہے اور اس معاشرے کے افراد کا ذکر کرتا ہے سورہ حشر میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. پھر کیا ہوتا ہے، مشہور واقعہ یاد ہے نا، ایک کھانا چلا ایک گھر سے اور کیا ہوا، وہ لوٹ کر وہیں پر آ گیا، ہر دوسرے نے کیا کہا، نہیں اگلا ضرورت مند، نہیں اگلا ضرورت مند، نہیں اگلا ضرورت مند، اور جس گھر سے چلا کھانا لوٹ کر وہیں پر آ گیا. یہ مذاق نہیں، اٹ واز اے ریالٹی. لیکن یہ حقیقت کب تھی؟ جب ایمان والے واقعتاً ایمان کے درجے پر فائز اور قائم تھے تو یہ نظارے زمین و آسمان نے دیکھے ہیں. اللہ آج ہمیں توفیق دے اپنے ان بچوں سے بھی، عید کی شاپنگ کر چکے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے ایک جوڑا اضافی لے لیجئے، اور اپنے بچے سے دلوائیے کسی یتیم گھرانے کے بچوں کے گھرانے میں، یا محلے میں مزدور طبقہ ہوگا تو غربا ہوں گے، ہمارے رشتہ داروں میں ممکن ہو، قرب و جوار کے اندر ہو. عجیب نظام ہے اللہ کا، بڑے سے بڑا پوش ایریا ہوگا اس کے ساتھ یہ غریبوں کی بستی ضرور ہے. ہر پورے کراچی میں آپ کہیں بھی گھوم جائیں، تلاش کیجئے اور اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے. 10 روپے بھی دینا اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے، اللہ ان کے دل میں بات ڈالے گا، ہم نے دینے والا بننا، ہم نے چھیننے والا نہیں بننا. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو عرض کرنی مختصراً، وہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مجھے کیونکہ رات میں بھی شہر میں ٹریول کرنا ہوتا ہے، دن میں بھی کرنا ہوتا ہے، تو اب تو رات کو ڈھائی ڈھائی تین تین بجے رونق نظر آ رہی. کہاں؟ شاپنگ سینٹرز پر، ریسٹورینٹس پر، وہ بیٹھے ہوئے، شیشہ بھی چل رہا ہے، گپے بھی لگ رہی ہیں، ٹوبیکو بھی چل رہا ہے، اور جناب یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے. اللہ کے بندو، کہاں راتیں ضائع کر رہے ہو؟ شاپنگ سے منع نہیں کر رہے، جان چھوڑو ایک دفعہ کر کے ختم ہوگی بات. یہ کھانا پینا پورا سال پوری زندگی چلتا رہے گا، اتنا پیارا مہینہ مغفرت کا عشرہ ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو، یہ مانگنے کی راتیں ہم ضائع کر رہے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ راتیں بسر کرنے کی راتیں ہم ضائع کر رہے ہیں. اللہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے کہ نہ ملے. بڑی ہی کوتاہی ہو رہی ہے، مسجدوں میں نمازوں کی تعداد کم ہو گئی، وہ 10-12 دن والے فارغ ہو گئے تو کیا فراغت ہو گئی؟ فراغت تو نہیں ہوئی، تراوی پورا مہینہ ادا کرنی ہے، راتیں ساری قرآن کے ساتھ بسر کرنی، دن میں بھی اللہ کی بندگی کرنی، اپنے معاشی کام کاج کو بھی نمٹائی، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن قدر کرنی ہے بھائی، قدر کرنی. تو پھر یہ آخری عشرہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب آخری عشرہ رمضان کا ہوتا اللہ کے رسول کمر کس لیتے، حالانکہ پورا سال قیام اللیل تھا، پورا سال محنت تھی، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپاتے تھے، لیکن اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ آخری عشرہ رمضان کا آتا تو آپ کمر کس لیتے اور خوب اپنے آپ کو کھپاتے اللہ کی عبادت میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی راتوں کو بیدار رکھتے، گھر والوں کو بھی رات کو بیدار رکھتے. تو امت کی مائیں کہاں بیدار رہتی تھی؟ شاپنگ میں، کھانے پینے میں، کوکنگ میں. اور اللہ کے بندو، امت کی مائیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے لو لگانے میں مشغول رہتی تھی. تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے پوری رات، یہ اماں عائشہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اسی میں اللہ نے ایک بہترین پیارا موقع دیا ہے, وہ اعتکاف کی سنت ہے, ہر محلے میں سے ایک دو لوگ تو ضرور ادا کریں. اللہ تعالی نے جن کو توفیق عطا فرمائے اللہ ان کے لیے سہولت فرمائے, باقیوں کے لیے بھی آسانی فرمائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف, اس کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے, بندہ اللہ کے در پہ پڑا رہتا ہے, بندہ اللہ کے در پہ پڑا رہتا ہے اور باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اب وہ بیٹھ سو بھی رہا ہے تو اس کو نیکیوں کا اجر مل رہا ہے, کیوں؟ اگر وہاں ہوتا تو شاید یہ نیکی کر لیتا, اگر اس جگہ نیکی ہو رہی وہاں ہوتا تو شاید یہ بھی کر لیتا, وہاں نیکی ہو رہی ہوتی وہاں بھی شاید پہنچ جاتا کر لیتا. تو ہر نیکی جو باہر ہو رہی ہے اس کو یہاں اللہ کے در پر بیٹھے بیٹھے اس کا اجر مل رہا ہے. البتہ اعتکاف کیا ہے, آج ہمارے اعتکاف بھی روح سے خالی ہو رہا ہے. میں لفظ پکنک کہنا چاہ رہا تھا لیکن ناراض نہ ہو جائیے گا آپ اس کے اوپر, یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, گپے لگ رہی ہیں اور آرڈر پلیس ہو رہا ہے بعض پوش ایریاز کے اندر, آج فلاں کا برانڈز کے نام یا ریسٹورینٹس کے نام میں آپ کے سامنے نہیں رہا, آج اس کی ڈیل آ رہی ہے کل اس کی ڈیل آ رہی ہے, ارے اللہ کے بندے, پھر وہ گپے لگ رہی ہیں اس کے اندر, بات چیت بنا نہیں ہے, کچھ چپ کا روزہ نہیں ہے. لیکن روزے کا حاصل, یہ اعتکاف کا حاصل کیا ہے, اعتکاف معتکف جو جم کر بیٹھ جائے سب کچھ چھوڑ کر جم کر بیٹھ جائے. اور جو سورہ مزمل میں ایک شان ہے, وتبتل الیہ تبتیلا, ہر ایک سے کٹ کر اسے اللہ کے ہو رہو, ہر ایک سے کٹ کر اسے اللہ کے ہو رہو, یہ اعتکاف کا حاصل ہے. اب سوالات آتے ہیں, جی حضرت یہ بتائیے کہ موبائل فون استعمال کرنا کیسا ہے اعتکاف کی حالت میں؟ اچھا بھائی موبائل فون کیوں استعمال کر رہا ہے؟ وہ جی بیگم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اچھا جی کیوں استعمال, وہ دوست سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اچھا کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ ذرا ایک ڈیل تھی فائنل کرنی. اچھا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے تو پھر مسجد میں کیوں آ کے بیٹھو؟ چھوڑا کدھر بھر ہم نے چیزوں کو. ایک ہے اس کا قانونی پہلو, وہ علماء بیان فرماتے ہیں ہاں جی ضرورت ہوتا آپ استعمال کر لیں. ایک اس کا حقیقی پہلو ہے, کہاں کٹے ہم, نہ وائی فائی چھوڑ رہے, نہ 3G اور 4G چھوڑ رہے, نہ موبائل چھوڑ رہے, تو کٹے کدھر ہیں؟ سب کچھ ہی چل رہا ہے. ایک کہ کوئی ہنگامی معاملہ ہے, خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی, کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا, تعزیت کر لی سمجھ آتی ہے, کوئی ہنگامی بات اگر ہے, ہنگامی کوئی بات, کوئی ڈاکٹر صاحب آ کر بیٹھ گئے لیکن کسی کریٹیکل پوزیشن میں مریض ہے, ہاسپٹل والے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں, مشورہ دے دیں گے فون پہ, سمجھ آتی ہے بات. باقی کیا ہے جی, اور جی کیا حال چال ہے, اور مسجد میں پنکھے صحیح چل رہے نہیں چل رہے, لائٹیں کتنی ہیں, تعلیم کیسا ہے مسجد کا, کیا ضرورت پڑی ہے پیسے کرنے؟ معذرت کے ساتھ میری بات تلخ ہے, پھر مسجد میں آ کے بیٹھے گئے کوئی اعتکاف کے لیے؟ کٹنا 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 اور جم کر بیٹھنا, یہ ہے اعتکاف, اس کے لیے ہو جانا اور سب سے اپنے آپ کو کاٹ لینا. باقی جب کھانے پینے کا موقع ہوگا تو ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی ہوگی, ویسے تھک گئے بات چیت بھی ہوگی, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ باقی سارے معاملات جو سب کچھ چل رہا ہے وہ سب کچھ بھی ادھر ورچولی ہونا شروع ہو جائے تو پھر اعتکاف کی روح حاصل نہیں ہوگی. تو وہ سارے فضائل کب ہیں؟ جب ان آداب کا خیال رکھ کر ہم اعتکاف کریں گے انشاءاللہ تعالی, تو یہ سارے فضائل بھی حاصل ہوں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قدر کی راتیں ہیں, رات تو ایک ہے مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچوں میں تلاش کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے, 21 23 25 27 29 گو کے بعض صحابہ اور امت کے اسلاف کا زیادہ رجحان وہ 27 شک کی طرف ہے. تو میں عرض کر دوں کہ ایک صحابی قسم کھا کے 23 کا بھی ذکر کر رہے ہیں, کہاں لے کے جائیں گے پھر؟ اور یوں تو ہر رات یعنی تمام طاق راتوں کے بارے میں مل جائے گا, اور سب سے والا تر بات میرے اور آپ کے پیغمبر کا قول 21 23 25 27 29 میں تلاش کرو. ہر رات میں محنت کرنی, یہ کیا 27 شب میں پورے شہر میں جناب مجمعی مجمع ہوتا ہے, مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, 21 کو کوئی پوچھتا نہیں اور 29 کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بےچارے, گمسم ہو گئے, کہاں چلے گئے, اللہ اکبر کبیرہ. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اور دل کی بات عرض کروں, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا. آپ اور میں 21 میں قدر کی نیت سے جاگیں, عبادت کریں, اللہ قادر اس میں بھی اجر دے دے. 23 میں بھی قدر کی نیت سے عبادت کریں, اللہ قادر اجر دے دے گا. 25 میں بھی قادر ہے, 27 میں بھی قادر ہے, 29 میں بھی قادر ہے. آپ کی میری نیت پر ہر رات میں اللہ اجر دے دے, اللہ کی کمی ہے کوئی؟ قطعاً کوئی نہیں. تو مبارک بنانا ہے, بلکہ مبارک تو ہیں, ہم نے اس کو بابرکت اپنے حق میں بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور اعتکاف بہترین موقع, ہر ہی رات میں اللہ کے حضور بندہ جاگ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اور بقیہ لوگوں کو مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ ان پانچ راتوں کو, ایک رات ہزار مہینوں سے افضل. پھر بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی, ان طاق راتوں میں کوشش کرو تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی کرو, 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر ملے گا. کوئی اور نیکی کا کام, فلاں نیکی کا کام, نوافل بھی ہیں, تلاوت بھی ہیں, دینی مجالس میں شرکت دی ہے, چن چن کے نیکیوں کے کام کرو تو 1000 مہینوں سے افضل ہے, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وقت تو پورا ہو گیا, صرف 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں. یہ جو ابھی امجد صابری صاحب کو قتل کیا گیا, اللہ تعالیٰ ان کی سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. بہرحال یہ کراچی والوں کے لیے نیا مسئلہ نہیں ہے, اور میں وہی اصولی 2 باتیں رکھ رہا ہوں. ایک, انسان کا قتل قرآن کہتا ہے ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے, اور قرآن کہتا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا اس پر اللہ کا غضب, اس پر اللہ کی لعنت, وہ مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں. مگر کب جان چھوٹے گی؟ کچھ بہتری اللہ نے عطا فرمائی, امن بھی عطا ہوا, مگر رمضان کے پہلے اشرے کی رپورٹ ہے کہ اسٹریٹ کرائمس بڑھ گئے, چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے. باقی آپ کی میری کیا حیثیت, مجھے بتائیے. پھر وہ حالات شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن عطا فرمائے, اس ملک کو بھی امن عطا فرمائے. لیکن میں وہ بات دوبارہ ریکارڈ پر لاؤں, جہاں میڈیا پر موقع ملتا وہاں بھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے قصاص کا قانون دیا ہے, اور قاتل کے لیے قتل کی سزا ہے, الا ایک ورثہ معاف کر دیں. کچھ پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں, اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے, بالکل صحیح ہے. البتہ اس میں کمی کیا ہے, یہ ہم نے میڈیا پر بھی کہا, اور جہاں کوئی ملاقات کسی صاحب اثر آدمی سے ہوتی کہتے ہیں یہ چھپ کر پھانسی کیوں دیتے ہو, رات کو 4:30 بجے تم نے کال کھوٹری کے اندر کسی کو پھانسی دی, کسی کو پتا چلا نہیں. ایک بندہ قتل ہوا, 70 چہلے 3 دن تک چیخ رہے, قتل ہو گیا, قتل ہو گیا, قتل ہو گیا, قتل ہو گیا, کسی کو عبرت تھوڑی ملے. لیکن یہ 70 چینل ایک شخص کو لڑکتے ہوئے ایک دن بھی دکھا دیں تو کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی, عبرت ہی نہیں ہو رہی. اور قرآن کا اصول کیا ہے, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ سزائیں علل اعلان دی جائیں, سورہ نور آیت نمبر 2, اور ایمان والوں کی جماعت مشاہدہ کریں. اور آج اگر یہ میڈیا دستیاب ہے جو یہ خبریں اور سانحات کا ذکر کرتا ہے تو یہ پھانسی دی جا رہی یا گردن اڑائی جا رہی ہے, سخت بات, لیکن علل اعلان یہ پھانسی دی جائے. اور یہ میڈیا 24 گھنٹے اس کو ایک دن دکھا دیں, اللہ کی قسم کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی. اور 2 ہاتھ اگر کسی کو قتل کرنے کے لیے کبھی اٹھیں گے تو تیار ہوگا وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ 10 ہاتھ میری گردن اڑانے کے لیے بھی موجود ہوں گے, ہمت نہیں ہوگی اس کی کسی کو قتل کرنے کی. یہ ہے دا لا آف اللہ, یہ ہے اللہ کا قانون, اسی سے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی. یہ سزائیں نافذ ہونی چاہیے اور علل اعلان نافذ ہونی چاہیے, اس کے سوا کوئی حل نہیں. ایک حل اور ہے لیکن وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا, کہ فاٹا کے علاقے کی طرح آپ کے پاس میرے پاس ہر ایک کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے تاکہ اگلا مارنے کو آئے تو اس کو بھی پتا ہو میں بھی مارا جا سکتا ہوں. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارے حکمرانوں میں ہمت نہیں ہے. تو پھر یہ تو کرنا ہی پڑے گا کہ سزائیں علل اعلان نافذ کرو. 100 لوگوں کو قتل کرنے والا, 150 کو قتل کرنے والا, اور ظالم ان کی حمایت کرتے, ظالم ان کے مقدمے لڑتے, کوئی پوچھنے والا نہیں. حل یہی ہے کہ یہ سزائیں اسلامی علل اعلان نافذ ہوں گی, تبھی لوگوں کو عبرت ہوگی, تبھی لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.